السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم سترے کے مسائل پڑھیں گے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. سترے کے مسائل کی طرف آنے سے پہلے تھوڑا سا ہم پچھلے لیسن کا ہلکا سا کچھ ڈسکس کرتے ہیں. جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا، ہم نے پچھلے دفعہ پڑھا تھا اذان کے تعلق سے کہ جب ہم اذان سنیں تو اس کے کیا آداب ہیں، کس طرح سے ہمیں جواب دینا چاہیے، اس کے بعد کی دعا پڑھنے کا کیا اجر ہے. تو اذان کے تعلق سے کسی نے اپنی آپ بیتی بیان کی تھی، واللہ عالم یہ واقعہ کس حد تک صحیح ہے، لیکن چونکہ بہت اچھے انداز میں لکھا ہوا ہے، کسی نے خود اپنا خود کے اوپر بیتا ہوا واقعہ بیان کیا، تھوڑا سا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. کہ رات کا آخری پہر تھا اور تیز بارش کے ساتھ ساتھ سردی کا تو پوچھئے ہی مت، گویا کہ ہڈیوں میں گھسی جا رہی تھی. میں اپنی کار میں ایک دوسرے شہر سے کاروباری دورے سے واپس آ رہا تھا اپنے شہر. کار کے دروازے بند ہونے کے باوجود بھی سردی بہت زیادہ محسوس ہو رہی تھی، اور دل میں ایک ہی خواہش تھی کہ بس جلدی سے گھر پہنچ جاؤں اور بستر میں گھس کر سو جاؤں. سڑکیں بالکل سنسان پڑی تھیں، یہاں تک کہ کوئی جانور بھی نظر نہیں آ رہا تھا. لوگ اس سرد موسم میں اپنے گرم بستروں میں دبکے ہوئے تھے. جیسے ہی میں نے کار اپنی گلی کی طرف موڑی تو مجھے کار کی روشنی میں بھیگتی بارش میں ایک سایہ نظر آیا. اس نے بارش سے بچنے کے لیے سر پر پلاسٹک کے تھیلے جیسا کچھ اوڑھ رکھا تھا، اور وہ گلی میں رکے ہوئے پانی سے بچتے ہوئے آہستہ آہستہ جا رہا تھا. یعنی جس طرح سے ہماری یہاں برساتی ہوتی ہے اسپیشلی، جو باہر سے ہم خریدتے ہیں، ویسی بھی نہیں تھی، بس پلاسٹک کا کچھ اس طرح سے برساتی نما کوئی چیز بنائی ہوئی تھی. مجھے بہت حیرانی ہوئی کہ اس موسم میں جبکہ رات کا بالکل آخری وقت ہے، کون اپنے گھر سے باہر نکل سکتا ہے. مجھے اس پر ترس آیا کہ پتہ نہیں کس مجبوری نے اس کو ایسی طوفانی بارش میں باہر نکلنے پر مجبور کیا ہے. ہو سکتا ہے کہ گھر میں کوئی بیمار ہوگا اور اسے اسپتال لے جانے کے لیے کوئی سواری ڈھونڈ رہا ہوگا. میں نے اس کے قریب جا کر گاڑی روکی اور شیشہ نیچے کر کے پوچھا، کیا بات ہے بھائی صاحب، آپ کہاں جا رہے ہو؟ سب ٹھیک تو ہے؟ ایسی کون سی مجبوری آ گئی کہ ایسی تیز بارش اور اتنی دیر رات سردی میں آپ کو باہر نکلنا پڑا؟ آئیے میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں. اس شخص نے میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، بھائی بہت بہت شکریہ، میں یہاں قریب ہی جا رہا ہوں اس لیے پیدل ہی چلا جاؤں گا. میں نے پوچھا، لیکن آپ ایسی سردی اور بارش میں جا کہاں رہے ہو؟ اس نے کہا، مسجد. میں نے پوچھا، اس وقت مسجد میں جا کر کیا کرو گے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں اس مسجد میں مؤذن ہوں اور فجر کی اذان دینے کے لیے جا رہا ہوں. یہ کہہ کر وہ اپنے راستے پر چل پڑا اور مجھے ایک نئی سوچ میں گم کر گیا. کیا آج تک ہم نے یہ سوچا ہے، سخت سردی کی رات میں، طوفان ہو یا بارش، کون ہے جو اپنے وقت پر اللہ کے بلاوے کی صدا بلند کرتا ہے؟ کون ہے جو آواز بلند کرتا ہے کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، اور اسے اس کامیابی کا کتنا یقین ہے کہ اسے اس فرض ادا کرنے سے نہ تو سردی روک سکتی ہے اور نہ ہی بارش. جب ساری دنیا اپنے گرم بستروں میں نیند کے مزے لے رہی ہوتی ہے، تب وہ اپنا فرض ادا کرنے کے لیے اٹھ جاتا ہے. اور آج تک ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ان کی تنخواہ کتنی ہوگی؟ شاید 4,000 یا 6,000 روپیے. دیکھا جائے تو ایک مزدور بھی روزانہ 400 روپیے روز کے کماتا ہے، تو مہینے کے 12,000 روپیے ہوئے سمجھے. تب مجھے یقین ہوا کہ ایسے ہی لوگ ہیں جن کی وجہ سے اللہ ہم پر مہربان ہیں. انہی لوگوں کی برکت سے دنیا کا نظام چل رہا ہے. میرا دل چاہا کہ نیچے اتر کر اس کو گلے لگاؤں، لیکن وہ جا چکا تھا. اور تھوڑی ہی دیر کے بعد فضا اللہ اکبر کی صدا سے گونج اٹھی اور میرے قدم گھر جانے کے بجائے مسجد کی طرف اٹھ گئے. اور آج مجھے سردی میں نماز کے لیے جانا گرم بستر اور نیند سے بھی زیادہ اچھا لگا. سبحان اللہ، اصل میں جس دن آپ لوگوں سے شیئر کیا تھا، یعنی وہ لیسن ہم نے پڑھا تھا مؤذن کے بارے میں، اور یقین جانے کہ دل میں یہی تڑپ تھی کہ یہ جو مؤذن حضرات ہوتے ہیں ان کی وجہ سے ہمیں کتنی سہولت ہے، اور انہی مؤذن حضرات کی آج ہماری سوسائٹی میں کیا ویلیو ہے، ہم انہیں کتنی اہمیت، کتنا رسپیکٹ، کتنا احترام دیتے ہیں، کیا ان کی جاب کو رسپیکٹفل جاب سمجھا جاتا ہے؟ جس طرح سے ایک بڑے عہدیدار کو کوئی کسی بہت اچھی پوسٹ پر ہو اس کو جو اہمیت حاصل ہے، جیسے کوئی کمشنر ہے مثال کے طور پر، کوئی مینیجر ہے، کوئی فائنینس کنٹرولر ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، اس کی جو عزت ہے، کیا اس کے مقابلے میں ایک مؤذن کی عزت ہے ہماری یہاں؟ تو یہ دراصل ہم نے ان لوگوں کا درجہ گھٹایا ہے، جبکہ مسلم کی حدیث ہے، یقین جانیے، غور سے سنیے گا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤذنون اطول الناس اغناقا یوم القیامہ، رواہ مسلم، کہ مؤذن جتنے بھی مؤذن ہوں گے ان کی گردنیں تمام لوگوں سے اونچی ہوگی، سب کے سامنے پہچانے جائیں گے قیامت کے دن، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی عزت ہے، سبحان اللہ۔ اگر یہ مؤذن نہ ہوتے تو کیا آج ہماری مسجدیں آباد ہوتی؟ کیا ہم اپنے گھروں سے اپنے بچوں کو بھیجتے کہ جاؤ اور جا کر اذان دو؟ تو یہ ان کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، مؤذن حضرات کا، لہٰذا ان کی عزت کرنا سیکھیے، اور محلے والوں کو اس بات پر تیار کریے کہ ہمیں خود ان کی تنخواہ زیادہ سے زیادہ مقرر کرنی ہے، اپنے خرچوں میں تھوڑی کمی کریے پلیز اللہ کے لیے، اور رمضانوں میں ان کو خیرات نہ دیا کریے، یعنی ہم نے سمجھ لیا کہ رمضان میں بس سب جمع کر کے دے دیتے ہیں، تو ایکچولی وہ تو ہم اپنا صدقہ اور خیرات نکالتے ہیں رمضان میں، کہ اچھا چلو رمضان میں نکال دو، تو رمضان میں کیوں دیں ان کو، نہ دیں رمضان میں، اس سے اور ان کی عزت گھٹتی ہے۔ رسپیکٹفلی ان کو جو ہے منتھلی سیلری اس حساب سے دی جائے جس کے وہ مستحق ہیں۔ اپنی ڈیوٹی کیسے نبھاتے ہیں آپ دیکھیں، ان کو کوئی ایک دن کی بھی چھٹی نہیں ہوتی ہے، روزانہ پانچ وقت اذان دینا ہے، چاہے سردی ہو، گرمی ہو، بارش ہو، کچھ بھی ہو۔ تو اتفاق سے جس دن یہ لیسن کیا تھا ہم نے، اسی دن اتفاق سے کسی نے یہ شیئر کر دیا، اپنی آپ بھی تھی، تو مجھے ایسے لگا کہ گویا جو ہم نے صبح بات کی تھی وہی بات سامنے آ گئی۔ تو بہرحال یہ تو ایک رخ تھا تصویر کا، اب اصل ذمہ داری ہماری اپنی ہے کہ ہم آگے اس کو کس طرح سے صحیح طریقے سے انجام دیتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ اب آئیے آج کے ہمارے لیسن کی طرف۔ اچھا، آج کے لیسن کی طرف آنے سے پہلے ایک دو باتیں اور بھی کلیئر کر دینا چاہتی ہوں میں۔ جیسے کہ بیچ میں ہم لوگوں کی بات آئی تھی کہ فجر کی اذان کے بعد کوئی نفل نماز نہیں پڑھنی چاہیے، لیکن ایکچولی بہت سارے اسکالر سے اس کے بارے میں پوچھا گیا ہے، تو اس میں یہی بات سامنے ہے کہ دو اوپینین ہیں۔ ایک اوپینین یہ ہے کہ پڑھی جا سکتی ہے، اور دوسرا اوپینین یہ ہے کہ نہیں پڑھی جا سکتی۔ ہاں، انتہائی مجبوری میں اگر کسی کی وتر رہ گئی ہو اور وہ روزانہ تہجد کا پابند ہو، لیکن کبھی ایک آدھ دفعہ اس کی وتر رہ گئی ہو، تو وہ فجر کی جماعت کھڑی ہونے سے پہلے وتر پڑھ سکتا ہے، لیکن وہاں پر تحیت الوضو کا اس کا ذکر نہیں ہے۔ اور جو دیگر اسکالرس ہیں، کچھ لوگ وہ کہتے ہیں کہ صرف تحیت المسجد پڑھی جا سکتی ہے اگر آپ مسجد میں جا رہے ہیں، اگر وقت ہے تو، اور آپ کی سنت بھی ادا ہو چکی ہو تو، ادروائز نہیں۔ لیکن تحیت الوضو کا، جیسے کہ پچھلی دفعہ کسی نے ایک چھوٹا سا کلپ بھیجا تھا مولانا شمیم صاحب کا قطر سے، انہوں نے کہا ہے اس بارے میں کہ پڑھی جا سکتی ہے، کیونکہ نہ پڑھنے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس، تو لہٰذا یہ بھی ایک طرح سے درست ہے ان کی بات بھی کہ پڑھی جا سکتی ہے۔ لیکن دوسرے جو اسکالرز ہیں، جو یہیں کے اسکالرز ہیں سعودی عرب کے ہی، وہ یہ کہتے ہیں کہ وتر اگر چھوٹ جائے، لیکن روز کا اس کو معمول نہیں بنانا ہے، اور مجھے بھی لگتا ہے کہ اس کی حکمت یہی نظر آتی ہے، کیونکہ اگر اس طرح کی اجازت دی جاتی کہ ٹھیک ہے فجر کی نماز کے ساتھ لوگ وتر پڑھ لیں، تو لوگ پھر فجر کی نماز کے ساتھ ہی پڑھ لیا کرتے۔ وتر کا ایکچوئل جو وقت ہے وہ فجر تک ہے، فجر سے پہلے تک سمجھے۔ اب کسی کی ایک آدھ دفعہ رہ گئی ہو تو ٹھیک ہے، وہ فجر کی جماعت سے پہلے اگر اس کے پاس ٹائم ہے تو پڑھ لے، ادروائز جس وقت وہ جاگے گا اس وقت وہ پڑھ لے گا وتر نماز، ٹھیک ہے۔ اور تحیت الوضو کے بارے میں جیسے مولانا شمیم صاحب نے کہا، تو وہ آپ کے سامنے آپشن ہے، انہوں نے پڑھنے کی کہا ہے، اجازت دی ہے، تو آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن جو دوسرے اسکالرز ہیں، انہوں نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ ہمیں ایسی کوئی بات ملتی نہیں ہے، لہٰذا فجر کی نماز ہی پہلے پڑھ لیں۔ تو بہرحال دونوں اوپینین ہیں اپنی جگہ، جس کا جو دل چاہے وہ اسے قبول کر لے، صحیح بات کی طرف اللہ تعالی ہماری رہنمائی فرمائے، اور جو بھی غلط ہوگا وہ میری اپنی ذاتی کمی کی وجہ سے ہوگا، ذاتی علم کی کمی کی بنا پر، اور جو صحیح بات ہوگی وہ اللہ کے فضل کی طرف سے ہوگی۔ کچھ کمی بیشی ہے تو میں پہلے ہی اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتی ہوں. جی آئیے اب سترے کے مسائل. سترہ کیا چیز ہے اور سترہ کہتے کسے ہیں, اس کا لغوی معنی کیا ہے, اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے, اور کیوں یہ بات بتائی گئی ہے کہ سترہ رکھنا چاہیے سامنے, کیوں رکھنا چاہیے. دیکھا جائے تو سترہ کسی پردے کو یا اوٹ کو یا آڑ کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے جو اصطلاحی معنی یعنی اسلامی اصطلاح جو اس کی ہے اس میں اس کے معنی آئیں گے. کوئی چیز نمازی نماز کے وقت اپنے سامنے رکھے تاکہ لوگ اس کے آگے سے گزریں تو نماز میں خلل نہ ہو, ٹھیک ہے, اسے سترہ کہتے ہیں. تو یہ سارے آداب ہمیں کیوں بتائے گئے ہیں کہ نماز جب ہم پڑھیں تو کس طرح سے پڑھیں, کہ کنسنٹریشن کے ساتھ ہم پڑھیں, کہ کوئی ہمارے نماز میں ادھر ادھر ہمارا دھیان نہ بٹے. اور اسی لیے بنا پر سترہ رکھا جاتا ہے کہ جو آگے سے گزرنے والا ہے وہ گزر جائے. اگر دیوار ہے تو کوئی بات نہیں, پھر سترہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے آگے. لیکن اگر دیوار نہیں ہے تو پھر کوئی ایسی چیز آپ رکھ دیں جو آپ کے لیے ایک طرح سے اوٹ یا آڑ بن جائے اور لوگ اس کے ادھر باہر سے گزریں, یعنی وہ سترے کے ادھر اندر سے نہ گزریں بلکہ سترے کے پیچھے سے ادھر آگے سے گزریں, ٹھیک ہے, اسے سترہ کہتے ہیں. تو یہ سارے آداب ہمیں کیوں بتائے گئے ہیں, تاکہ ہم صحیح طریقے سے نماز پڑھ سکیں, ہماری نماز میں خشوع اور خضوع برقرار رہے. کہ با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. اور پھر اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہوں تو ادب کے ساتھ کھڑے ہوں, ادھر ادھر ذہن اور دماغ اور آنکھوں کی توجہ بٹنا نہیں چاہیے, کیونکہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. تو سترہ دراصل نماز کا ایک ادب ہے نماز کے خشوع کے لیے. اور یہی بات ہمیں سکھائی گئی ہے, تعلیم دی گئی ہے کہ جب جمعہ کا خطبہ ہو تو اس وقت بھی خاموش رہا جائے, جب کوئی مجلس ہو تو مجلس کے دوران بھی خاموش رہا جائے, نماز کے دوران بھی خاموش رہا جائے, چپ رہا جائے. ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل نماز ہو رہی ہے, ادھر ساتھ میں نماز پڑھ رہے ہیں, بازو میں ٹی وی چل رہی ہے, بچے یا تو کارٹون دیکھ رہے ہیں یا پھر کوئی ڈرامہ چل رہا ہے, یا لوگ گپیں لگاتے بیٹھے ہیں, ہنسی مذاق ہو رہی ہے اور ساتھ میں بازو میں نماز بھی پڑھی جا رہی ہے, تو کیا دھیان رہے گا نماز میں آپ بتائیں. تو اسی لیے ادب ضروری ہے ان ساری چیزوں کا, کیونکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت ہے نماز دراصل. تو جب اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہوں تو فرما بردار اور غلاموں کی طرح کھڑے ہونا چاہیے, کہ قوموا للہ قانتین, کہ ایسے کھڑے ہو جاؤ گویا کہ فرما بردار غلام کھڑے ہیں, ایسے اللہ کے آگے کھڑے ہو جاؤ. تو نمازی کو اپنے آگے سے گزرنے والے لوگوں کے خلل سے بچنے کے لیے سامنے کوئی چیز رکھنے نہیں چاہیے, اسے سترہ کہتے ہیں. ان موسیٰ بن طلحہ ان ابیہ رضی اللہ عنہما قال کننا نصلی والدواب تمر بین ایدینا فذکر ذلک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال مثل مؤخرۃ الرحل تکون بین یدی احدکم فلا یدرہ من مر بین یدی. رواہ ابن ماجہ, حدیث صحیح. موسیٰ بن طلحہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ نماز پڑھتے اور جانور ہمارے سامنے سے گزرتے رہتے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے سامنے کجاوے کی لکڑی کے برابر کوئی چیز ہو تو سامنے سے گزرنے والی کوئی چیز تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. تو اونٹ پر بیٹھنے کے لیے جو بنائی گئی لکڑی کی کرسی جو ہوتی ہے اس کو کجاوا کہتے ہیں. تو ایکچولی اتنی جو ایک ہاتھ لمبی کوئی لکڑی ہو, سٹک ہو, تو وہ اگر سامنے رکھ لی جائے تاکہ سجدہ کرنے کے جہاں آپ سجدہ کریں گے اس سے آگے رکھ دی جائے. اب جس کو گزرنا ہے تو وہ لکڑی کے اس پار سے گزرے گا, وہ ادھر سے نہیں گزرے گا جدھر آپ کھڑے ہیں بلکہ اس کے اس سائڈ سے گزرے گا, تو تاکہ نمازی کو نماز میں خلل پیدا نہ ہو. نمازی کے آگے سے گزرنے کی وعید. عن ابی جہیم رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو یعلم المار بین یدی المصلی ماذا علیہ من الاثم لکان ان یقف اربعین خیرا لہ من ان یمر بین یدی. متفق علیہ. ابو جہیم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمازی کے آگے اور سترے کے پیچھے سے گزرنے والا اگر یہ جان لے کہ اس پر کتنا گناہ ہے تو وہ نمازی کے آگے سے گزرنے کی بجائے 40 سال یا مہینے یا دن انتظار کرنا بہتر سمجھے. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ 40 لکھ دیا گیا اور بریکٹ میں سال یا مہینے یا دن ہے. دراصل یہ حدیث کی روایت کرنے میں اتنا احتیاط ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ حدیث کو روایت کرنے میں صحابہ کرام نے کتنا احتیاط ملحوظ رکھا, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر ہم کوئی غلط بات کہہ دیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب, تو آپ نے فرمایا تھا کہ من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار, کہ جس نے میری جانب جان بوجھ کر جھوٹ گھڑا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو صحابہ کرام کوئی لفظ اپنی طرف سے نہیں کہتے تھے, بلکہ کہتے تھے کہ مجھے شک ہے کہ میں نے سننے میں غلطی کی. جن سے میں نے حدیث سنی تھی تو انہوں نے 40 سال کہا تھا, مہینے کہا تھا یا دن کہا تھا, تو لہٰذا پھر انہوں نے حدیث میں اتنا کہہ دیا کہ 40 انتظار کرنا بہتر ہے. اب وہ دن بھی ہو سکتے ہیں, مہینے بھی ہو سکتے ہیں, سال بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ دیکھیں احتیاط, آپ دیکھیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بیان کرنے میں صحابہ اکرام کا کتنا زیادہ ان کی امانت داری, ان کا اس بات کا لحاظ رکھنا کہ کوئی بات اپنی طرف سے شامل نہ ہو جائے, کتنی احتیاط انہوں نے برتی, سبحان اللہ. اور یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے تھا کہ جس طرح قرآن حفاظت اس کی جا رہی تھی, قرآن محفوظ ہو رہا تھا, اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالی نے حدیث کی حفاظت کا بھی ذریعہ کیا, تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمارے لیے مشعل راہ بنے. سترا جو ہے اگر آپ رکھ دیتے ہیں تو اس سے سب کو آسانی بھی ہو جاتی ہے, دوسرے لوگوں کو بھی سہولت ہو جاتی ہے کہ کسی کو گزرنا ہے وہاں سے تو وہ گزر سکتا ہے. اور اگر جس کو معلوم ہو جائے کہ سترے کے اندر سے گزرنا کتنا بڑا گناہ ہے, تو وہ وہاں پر 40 سال تک یا 40 مہینے تک یا 40 دن تک وہیں انتظار کرنا بہتر سمجھے اور اس کے آگے سے نہ گزرے. لیکن تو اس لیے احتیاط کرنا ضروری ہے. سترا نماز کی جگہ سے قریب 1.5-2 فٹ کے فاصلے پر رکھنا چاہیے. عن سهل رضي الله تعالى عنه قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة رواه البخاري. سهل رضي الله تعالى عنه فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کی جگہ اور دیوار کے درمیان ایک بکری کے گزرنے کے برابر فاصلہ تھا. یہ بخاری کی روایت ہے. سترا اور نمازی کے درمیان سے گزرنے والے کو نماز کے دوران ہی ہاتھ سے روک دینا چاہیے. عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس فاراد احد ان يجتاز بين يديه فليدفعه فان ابى فليقاتله فانما هو شيطان رواه البخاري. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے, جب تم میں سے کوئی شخص لوگوں سے آڑ کر کے نماز پڑھے, پھر کوئی آدمی اس سترے کے اندر سے گزرنا چاہے تو اسے روک دو, اگر نہ رکے تو زبردستی روک دو, کیونکہ وہ شیطان ہے. یہ بخاری کی حدیث ہے. اب آپ سوچیں کہ اسی لیے دراصل منع کیا جاتا ہے کہ نمازی کے آگے سے کسی کو گزرنے نہیں دیا جاتا. اب اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ میں, یا مکہ میں خصوصاً بہت ہوتا ہے. دیکھیں مکہ میں کچھ علماء نے اس کی پرمیشن دی ہے کہ مجبوری ہے تو آپ گزر سکتے ہیں, لیکن پھر بھی احتیاط برتیں, آپ جتنی آپ سے کوشش ہو سکتی ہے احتیاط برتیں. ایکچولی نمازی کا کام تھا کہ وہ سترا رکھتا, کوئی بھی آڑ یا اوٹ ایسی رکھ دے جس سے نمازی کو گزرنا ہے گزرے. تو آپ کیا کریں گی کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ جیسے کوئی آڑ رکھی نہیں ہے نمازی نے اور آپ وہاں پر ہیں اور آپ کو گزرنا ہے, تو آپ دور سے ہوتے ہوئے گزریں, یعنی اس کے جو سجدے کی جگہ ہے اس سے کافی دور سے آپ گزریں, تو پھر بھی ایک طرح سے بات چل جائے گی. لیکن یہ کہاں کے لیے؟ صرف حرم کے لیے ہے. ادروائز کہیں آپ کسی کے گھر میں ہیں اور نماز کوئی پڑھ رہا ہے, تو پھر اس وقت آپ تو ویٹ ہی کریں گی, انتظار کریے آپ, کیونکہ بہتر یہی. کیونکہ جو پیچھے کی حدیث ہم نے پڑھی اس میں کیا ہے کہ اگر پتہ چل جائے یہ کتنا گناہ ہے تو نمازی انتظار کرے 40 سال, 40 مہینے, 40 دن. تو سوچیں ذرا. تو لہذا یہاں پر اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جو اگر سترے اور نمازی کے درمیان سے کوئی گزرنا چاہے تو اس کو روک دیا جائے ہاتھ سے, کیونکہ وہ شیطان ہے. تو بہرحال یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نہ جان بوجھ کر وہاں سے گزرا جائے, اور بہت اس کو ایزی اور آسان نہ سمجھ لیا جائے کہ اچھا ٹھیک ہے گزر جاؤ اگر حرم بھی ہے تو. نہیں, وہاں بھی احتیاط ملحوظ رکھا جائے. ہاں مجبوری ہی ہے اگر, تو پھر تھوڑا ادھر ادھر سے آس پاس سے کوشش کی جائے کہ کوئی دور سے گزرنا پڑے تو کوئی بات نہیں, لیکن کوشش کریں کہ اس کے سجدے کی جگہ سے دور سے گزرنا پڑے، نزدیک سے نہیں۔ امام اپنے آگے سترہ رکھ لے تو مقتدیوں کو سترہ رکھنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج یوم العید امر بالحربۃ فتودأ بین یدیہ فیصلی الیہا والناس ورآہ وکان یفعل ذلک فی السفر، متفق علیہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کے دن نماز کے لیے گھر سے نکلتے تو اپنا نیزہ ساتھ لے جانے کا حکم فرماتے، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گاڑ دیا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف نماز پڑھتے اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہوتے۔ سفر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سترہ استعمال فرمایا کرتے تھے، اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نمازی کو بہرحال اپنا سترا، اگر ایسا لگے اس کو کہ کہیں پر لوگ گزریں گے تو اس کو اپنا سترا ساتھ رکھ لینا چاہیے۔ تو بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ خواتین وہاں پر حرم میں اپنا بیگ رکھ دیتی ہیں، ایک ہاتھ لمبی کوئی ایسی چیز ہے آپ رکھ دیں تو چلیں اس سے کام چل جائے گا، لیکن لائن کھینچنا اس کا ہمیں کہیں پتہ نہیں چلتا کہ مطلب جیسے کوئی لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ ایک لائن بنا دیتے ہیں اس طرح سے کسی چوک سے یا مارکر وغیرہ سے، سمجھے لائن بنانا، تو اس کا ہمیں کوئی ذکر احادیث سے صحابہ کرام سے نہیں پتہ چلتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ آپ کوئی چیز رکھ دیں، ٹھیک ہے بھلے ہی وہ کچھ لمبی اگر نہ بھی ہوتی ہے، تھوڑی بہت بھی لمبی ہے اگر، تو وہ چیز رکھ دیں، لیکن لائن بنانے کا ذکر ہمیں کہیں نہیں ملتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہماری رہنمائی کی گئی ہے، پھر ہمیں نماز کے کتنے سارے آداب بتائے گئے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے بھلا کہ ہماری تو پوری زندگیاں ہی گزر جاتی ہیں، ہمیں تو نماز کے یہ کوئی آداب ہی نہیں معلوم، ہمیں کچھ خیر خبر ہی نہیں ہے کہ ہمارا دین ہم سے کیا چاہتا ہے، کیا تقاضے کرتا ہے۔ بس ایک عمر گزر رہی ہے گزر رہی ہے، وہ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے والا معاملہ، کہ غیر مسلم زندگی گزار رہے ہیں، چلے ہم بھی بس گزارتے ہیں، روز اٹھنا کھانا پینا سونا جاگنا پکنک بس شاپنگ، اور کیا ہے زندگی کا مقصد، یہی تو ہے زندگی۔ تو ایسا نہیں ہے، زندگی بہت احتیاط سے گزارنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اسی زندگی میں کیے گئے عمل آخرت میں ہمارے لیے نفع بخش ہوں گے، اسی کا ہم پھل وہاں پر پائیں گے جو دنیا میں کیا تھا، دنیا میں جو بویا تھا۔ اگر کچھ بوئیں گے ہی نہیں تو وہاں پر کیا ہم پھل پائیں گے، تو کچھ نہ کچھ یہاں پر بیج ڈالنا ضروری ہے نا۔ تو دین کی باتوں کو سیکھیں سمجھیں، اس کے لیے وقت نکالیں۔ کتنے سارے لوگ ہیں کہ جو کر سکتے ہیں، جو سیکھ سکتے ہیں، جن کے پاس الحمدللہ ہر قسم کی فیسلٹیز مہیا ہیں، ان کو ان کے پاس ساری چیزیں ہیں اس طرح کی، یعنی وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن پھر بھی بس اپنے آپ کو پابند نہیں بنانا چاہتے کسی چیز کا۔ جیسے ابھی ہماری سیٹرڈے کلاس نئی شروع ہوئی ہے الحمدللہ، اور ماشاءاللہ 130 خواتین وہاں آ رہی ہیں۔ اب اس میں جو ہے اکثر لوگ آتے ہیں پہلے اپنا نام لسنر میں لکھواتے ہیں کہ نہیں ہم اتنا نہیں کر سکیں گے، ہمارا نام لسنر میں لکھیے۔ یعنی آپ نے پہلے ہی آ کر اپنے آپ کو یہ ثابت کر دیا کہ نہیں میں دین کے معاملے میں کمٹ نہیں کر سکتی، مجھ میں استقامت نہیں ہے، میں نہیں کر سکوں گی، لہٰذا مجھے آپ معافی رکھیں، بس میں ادھر ادھر آتی رہوں گی، دل چاہا تو کبھی سبق سنا دیا، دل نہیں چاہا تو نہیں سنایا، نیند سے جاگ گئے تو آ گئے کلاس میں، نہیں جاگے تو اللہ اللہ خیر صلاح۔ یعنی اپنے آپ کو ہم اتنا بچاتے ہوئے رکھتے ہیں اور گزرتے ہیں کہ ہم اپنی ذات کو ذرا سا تکلیف دینا نہیں چاہتے، ہم چاہتے کہ ہماری ذات کو، ہمارے نفس کو کوئی چیز ٹچ نہ کرے، آزادانہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ تو چلیں جو آ رہے ہیں کوئی بات نہیں، لسنر بطور لسنر بھی آئیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کم از کم سن تو لیں گے، کچھ تو فائدہ اٹھا لیں گے، یا کم از کم وہ وقت تو جب قیامت کے دن جواب دیں گے تو ان کے اس وقت کے مطابق کم از کم پوچھنی ہوگی کہ یہ وقت انہوں نے اللہ کی راہ میں گزارا تھا۔ لیکن آپ مجھے بتائیے کہ اگر ہم کمٹ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اگر آج ہم دین سیکھتے ہیں تو ہماری نسلوں میں دین کیسے باقی رہے گا؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ بیسک چیزیں ہیں ہماری، جو نماز ہے، طہارت ہے، وضو کے مسائل ہیں، غسل کے ہیں، نماز کے ہیں، زکوٰۃ کے ہیں، ایک مسلمان جیسے ہی مسلمان ہوتا ہے سب سے پہلے ان کو ان تمام چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے کہ اب وہ مسلمان ہو گیا، ٹھیک ہے اس نے کلمہ پڑھ لیا، اب اس کے بعد اس پر یہ ساری چیزیں عائد ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے زکوٰۃ تو ایک سال کے بعد اس پر فرض ہوگی، اگر صاحب نصاب ہوگا تبھی فرض ہوگی، روزے بھی جب رمضان آئیں گے تب فرض ہوں گے، لیکن نماز تو اس کو پہلی فرصت میں پڑھنا ہے، چاہے وہ مالدار ہو، غریب ہو، امیر ہو، کیسے بھی ہو وہ شخص، اس کو نماز تو پہلے پڑھنی ہے۔ تو یہ سارے مسائل تو آپ کو ہر حال میں آگے بڑھ کر سیکھنا پڑے گا، سیکھنا چاہیے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ قیامت کے دن ہم یہ نہیں کہہ سکیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے تو وقت ہی نہیں ملا تھا، کیا کروں اللہ تعالیٰ، بہت بزی تھی نا میں، مجھے تو میرے بچوں کو کھانا کھلانے میں ہی دو دو گھنٹے لگ جاتے تھے، مجھے اپنے بچوں کی پڑھائی کی اتنی فکر تھی، میں نے اتنا اپنے ذہن پہ سوار کر لیا تھا بچوں کی پڑھائی کو کہ ایک نمبر نہیں کٹنا چاہیے میرے بچوں کا، میں 5-5 گھنٹے بیٹھوں گی بچوں کے ساتھ پڑھائی کراتے ہوئے ان کو، لیکن میں آدھا گھنٹہ اپنے دین کے لیے نہیں نکال سکتی۔ آپ بتائیے کہ یہ جواب قابل قبول ہوگا اللہ تعالیٰ کے پاس؟ کیا آپ وہاں کہہ سکیں کہ اللہ تعالیٰ میرے گھر والے لوگوں کو 2-2، 3-3 ڈشز چاہیے ہوتا تھا، میرا وقت سارا کا سارا کچن میں گزرتا تھا، میں کیسے کرتی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں، یہ دین کی باتیں، یہ پڑھنا پڑھانا، سیکھنا سکھانا، یہ تو فارغ لوگوں کا کام ہے، میں تو بہت بزی ہوں۔ تو نہیں، جتنا کھانا بنانا ضروری ہے اور کھانا کھانا ضروری ہے، اتنا ہی یہ دین کے جو بیسک بنیادی باتیں ہیں اس کا جاننا بھی اتنا ہی ضروری ہے، یقین جانیے۔ کب ہمیں عقل آئے گی، کب ہمیں ہوش آئے گا، ہم نے اپنی ذات کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا ہے، ہم کو اپنی ذات کی فکر نہیں ہے، زندگی گزر رہی ہے اور گزار رہے ہیں ہم لوگ، کتنے لوگوں کو دیکھا ہے بعض اوقات اتنا دکھ اور افسوس ہوتا ہے، اندر سے دل تڑپ کر رہ جاتا ہے ایسے لوگوں کو دیکھتے ہوئے، کتنی بے فکری لائف گزار رہے ہیں، جیسے لگتا ہے کہ قیامت آنی ہی نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے کہ من مات فقط قام، کہ جس کی موت واقع ہو گئی اس کی قیامت واقع ہو گئی، جو اصل قیامت ہونی ہے وہ تو تب ہوں گی جب ہوں گی، لیکن جس کی موت واقع ہو جاتی ہے اس کے لیے تو تبھی قیامت ہے، اس کے پاس تب عمل کا کوئی وقت رہا ہی نہیں، جتنی زندگی کی مہلت اس کو ملنا تھی وہ مل چکی ہے، ختم۔ تو کب ہم ہوش کے ناخن لیں گے؟ اللہ کے لیے خود تڑپنا نہیں، اوروں کو تڑپانا بھی ہے، دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے۔ تو یہ تڑپ ہمارے اندر آج ہونی چاہیے کہ جو خیر میں نے حاصل کی ہے کیوں نہ میں اسے دوسروں کو بھی پہنچاؤں، دوسروں تک بھی پہنچاؤں، تاکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ بندے بن سکیں۔ جو فائدہ میں حاصل کرنا چاہتی ہوں کیوں نہ میں دوسروں کو بھی اس فائدے کی طرف دعوت دوں۔ تو جو لوگ بھی سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، پلیز آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جس قدر ہو سکے اپنے گھر والوں کو، سب کو انوالو کریے۔ اور آپ دیکھیں نا کہ جنت میں اگر ہمارے گھر والے نہیں ہوں گے، ہمارے رشتہ دار، ہمارے بہن بھائی، ہمارے والدین، ہمارے بچے، ہمارے جو بھی نزدیک اور دور کے رشتہ دار جو بھی ہیں، کیا ان کے بغیر ہم کو جنت میں مزہ آئے گا بھلا؟ آج تو کوئی ذرا سی اچھی چیز ہوتی ہے تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ اپنے پیاروں کو ہم یہ چیزیں فراہم کر دیں، ان کے لیے تحفہ لے کے جائیں، خصوصاً جب ہم سعودی عرب میں رہتے ہیں اور اب ہمارے رشتہ دار جو بھی انڈیا یا پاکستان میں ہیں، تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ یہاں پر جو کچھ خاص اچھی چیزیں ہیں وہ ہمارے رشتہ داروں کو بھی ملیں، ان کو بھی ہم دکھائیں۔ تو آپ سوچیں کہ جنت تو کتنی، اس کو تو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کے دل میں اس کا خیال تک نہیں آیا، ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھ دی ہیں، تو کیا ان جنت کی نعمتوں میں ہمارا اکیلے دل لگے گا بھلا؟ جب تک ہمارے اپنے پیارے ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے، ہمارے دوست احباب، ہمارے ملنے جلنے والے جن سے ہمیں محبت ہے، ہمارے رشتہ دار، تو سب کو ساتھ لے کر چلیے، اپنے گھر والوں کو اپنا ساتھ مددگار بنائیے دین کے معاملے میں، ان کو ساتھ لے کر بیٹھیے، اپنے رشتہ داروں کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی۔ اور نماز تو ایک ایسا بنیادی وصف ہے دراصل، یعنی نماز اگر صحیح ہوئی اور نماز کی پابندی ہو گئی تو باقی دوسری چیزیں بھی درست ہو جائیں گی۔ آپ دیکھیں کہ اگر ہم اپنی لڑکی کا رشتہ کرتے ہیں تو ہم لڑکی کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ نماز کا بڑا پابند ہے، یا لڑکی کے بارے میں بھی دیکھتے ہیں تو لڑکی نماز کی بڑی پابند ہے، سب سے پہلی خوبی ہی یہ دیکھی جاتی ہے، نماز۔ نماز کے پابند ہوں گے تو پوری زندگی الحمدللہ بہت اچھی ہوگی۔ ایک تو نماز کی وجہ سے ٹائم مینجمنٹ بہت اچھا آ جاتا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں ہر کام جب ہم سوچتے ہیں اور کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اچھا فلاں نماز تک، ظہر تک مجھے یہ کام نپٹانا ہے، اچھا عصر سے پہلے پہلے مجھے یہ کام کمپلیٹ کر لینا ہے، مغرب تک مجھے یہ فلاں کام کرنا ہے یا مغرب سے پہلے پہلے میں کر لوں گی، ہاں فلاں کام عشاء کے بعد کر لوں گی۔ یعنی سارے ہمارے اوقات اس کی، یعنی ہمارے کام کے اوقات اسی سے بن جاتے ہیں نماز کی وجہ سے، ہم ٹائم کے بھی پابند ہو جاتے ہیں۔ اور سب سے بہترین ٹائم مینجمنٹ ہمیں سکھاتی ہے تو وہ ہے نماز۔ ایک نماز سے، صرف نماز ایک ہے دیکھیں، یعنی نماز کا پڑھنا، یعنی وہ پانچ وقت کی نماز کی بات نہیں میں کر رہی ہوں، لیکن مطلب مکمل نماز کی بات میں کر رہی ہوں، لیکن اس کے فائدے بے انتہا ہیں۔ تو کیوں نہ ہم اسی پر کنسنٹریشن کریں پہلے، اور اپنی اس عبادت کو ہم بہتر سے بہتر بنائیں، کیونکہ یہ ہے بھی تو ایسی ہی نا عبادت، کہ کہاں فرض ہوئی تھی؟ زمین پر تو فرض نہیں ہوئی تھی نا، کہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض کیا تھا ہمارے لیے؟ آسمانوں پر، سبحان اللہ۔ تو لہذا جس عالیشان جگہ پر یہ فرض ہوئی تو اس کا تقاضا ہے کہ اس کو پڑھا بھی جائے اسی طریقے سے، بہترین طریقے سے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہماری تمام کوششوں کو قبول بھی فرمائے، اور جہاں کوئی کچھ غلطی ہو رہی ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ فقہ کا معاملہ ہے، اور فقہ میں دراصل یہی والی بات ہوتی ہے کہ ایک چیز ایک کسی اسکالر کے نزدیک اگر درست ہے تو دوسرے اسکالرز اس کو کسی اور ویو سے دیکھتے ہیں، کسی اور نظریے سے، کسی اور تناظر میں دیکھتے ہیں، تو ان کے نزدیک اس کی وہ بات نہیں ہوتی، لہٰذا وہ اس کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں یا فتویٰ دیتے ہیں کہ نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کیونکہ یہ چیزیں جو ہے ہمارے عقائد میں نہیں آتی ہیں، اور فرض نماز کی بات، یہ نفل نمازوں کی بات ہے، تو اس میں کوئی آگے پیچھے ہو سکتا ہے، تو لہٰذا اگر کہیں کوئی کمی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے انشاءاللہ۔ آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔